الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ روز جمعہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محرم الحرام جیسے ہی یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان آتا ہے، الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کے چرچے ویسے ہی بلند ہیں اور بلند ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام مبلغین اپنے بیانات میں ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے فضائل اور ان کے مناقب سناتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آج بھی ایک عظیم ہستی کا تذکرہ کرنا ہے، یاد رہے کہ صحابہ کی کیا شان ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اصحابی کن نجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی صحابی کی پیروی کر لی جائے، وہ ستارے ہیں، ان کو فالو کرنے والا ہدایت پا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، خبردار ہو جاؤ، تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اہل بیت کیا ہیں؟ امت کی کشتی ہیں۔ صحابہ کیا ہیں؟ امت کے ستارے۔ اور ماشاءاللہ امام عشق و محبت اعلی حضرت اس بات کو بڑے پیارے انداز میں بیان کر کر ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں کہ پہلے کے دور میں اگر کسی کو دریا پار کرنا ہوتا تھا، اپنا بیڑا پار لگانا ہوتا تھا، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کشتی ہو اور پھر ستارے ہوں، ستاروں سے راستہ ملتا تھا، کشتی دریا پار کراتی تھی۔ یہ اعلی حضرت ان دونوں حدیثوں کو کتنے پیارے انداز میں اپنے ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ غور طلب بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار اور ہمیں اہل بیت اطہار سے بھی محبت، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آج کس عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا؟ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ اس عظیم ہستی کے بارے میں اور پھر ان کا تعارف۔ منقول ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک عجمی شخص مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے امیر المومنین کا پتہ پوچھا۔ اب وہ عجم سے آیا تھا، باہر سے آیا تھا، اور بادشاہوں کا دربار دیکھا ہوا تھا کہ بادشاہ کا اگر پتہ پوچھنا ہے، لیڈر آف امہ سے ملنا ہے، تو بڑا محل ہوگا، بڑے لباس ہوں گے، بڑی سواریاں ہوں گی، بڑے گارڈز ہوں گے۔ تو پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دوپہر کو شہر سے کچھ دور کھجوروں کے باغ میں کیلولا یعنی آرام کرتے ہوئے تمہیں مل جائیں گے۔ امیر المومنین ہیں اور باغ میں آرام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ عجمی شخص تھا، ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس پہنچا، دیکھا کہ امیر المومنین اپنے چمڑے کا درہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر زمین پر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اب عجمی شخص نے کیا کیا، ارادہ غلط تھا، تلوار نکالی کہ امیر المومنین کو سوتے میں ہی قتل کر کے بھاگ جائے، اتنا آسان، کوئی گارڈ نہیں، کوئی بندہ آگے پیچھے نہیں، زمین پر سوئے ہوئے۔ مگر جیسے ہی اس نے آگے اس ارادے سے قدم بڑھایا تو دو شیر منہ پھاڑتے ہوئے ایسے آگے آئے کہ اس پر حملہ کر دیں گے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے چیخ پڑا، جس کی وجہ سے امیر المومنین بیدار ہو گئے۔ ملاحظہ فرمایا کہ عجمی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا ہے سامنے اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ نے کہا اتنا ڈر کیوں رہے ہو، چیخ کیوں ماری ہے، واقعہ کیا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا کہ آپ تو آرام کر رہے تھے، زمین پر لیٹے تھے، ارادہ اچھا نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ آج آپ کا کام تمام کر دوں گا، مگر غیب سے آپ کی ایسی حفاظت کا انتظام ہے کہ نہ جانے کہاں سے دو شیر آئے اور مجھ پر ایسے آگے بڑھے کہ حملہ کریں گے، اس لیے میں ڈر گیا۔ حضور آپ کا مذہب ہی سچا ہے، کلمہ پڑھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اب امیر المومنین نے نہایت شفقت کے ساتھ بڑا نرمی والا برتاؤ کر کے اس کا قصور بھی معاف فرما دیا۔ ذرا غور کیجئے، آج مجھے کوئی آ کر بتائے کہ فلاں شخص تمہیں گالی دے رہا تھا، فلاں شخص تمہارے بارے میں بری بات کر رہا تھا، فلاں شخص تمہارے بارے میں کچھ غلط پلاننگ کر رہا تھا، ابھی تو کسی اور نے آ کر بتایا، ہم نے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے یہ بتانے والا ہی جھوٹا ہو، یہ مرچی مسالہ لگا کر بتا رہا ہو، لیکن ہم مان لیتے، اچھا مجھے گالی دی، وہ تو اس سے زیادہ برا ہے، میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، اب آئے میرے سامنے، اب ہم اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ کسی زندگی کے موقع پر کسی قصور کرنے والے کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں جناب آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے۔ ارے یہ کیسی عظیم ہستی ہے کہ بندہ ہاتھ میں تلوار لیے سامنے کھڑا ہے، کسی اور نے نہیں بتایا کہ فلاں آپ کا قتل کرنا چاہتا تھا، ارے قتل کرنے والا خود سامنے کھڑا تھا، دیر از نو وٹنس ریکوائرڈ، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود کہتا ہے میں مارنے آیا تھا، اب ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے، امیر المومنین ہیں، فقط حکم دینا تھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا، امت کے لیڈر کو قتل کرنے آنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اللہ، مگر وہ امیر المومنین تربیت یافتہ کس کے تھے، وہ خلیفہ کس کے تھے، وہ فالوور کس کے تھے؟ اللہ اکبر، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ جس کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ یہ اسی آقا کے غلام تھے جو مارنے والوں کو معاف کیا کرتے، جو پتھر برسانے والوں کو معاف کیا کرتے، جو زمین پر کانٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا کرتے، جو سر پر خاک ڈالنے والوں کو معاف کر دیا کرتے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں تربیت کس کی تھی، انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ آپ جاننا چاہیں گے یہ عظیم ہستی کون تھی کہ لیڈر ہو کر، امیر ہو کر، اس زمانے کے حاکم ہو کر باغ کے اندر مٹی پر سوئے ہوئے ہیں اور کوئی زیادہ انتظام نہیں ہے، کوئی جناب جس کو کہیں کہ کر و فر نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جی وہ کوئی اور نہیں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، آپ کا یہ حال تھا، آپ کی یہ عاجزی تھی، آپ کا یہ تقویٰ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ میں اور آپ دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے شیطان کے واروں سے محفوظ فرما۔ حضرت عمر وہ ہے جن کے بارے میں میرے آقا فرمائے، حدیث کا مضمون ہے، عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، شیطان عمر سے ڈرتا ہے، ایسی عظیم ہستی، یہ مقام، یہ مرتبہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا کیسا شاہکار ہے۔ آج ہم میں سے کوئی تھوڑا پیسے والا ہو جائے، تھوڑا سا مقام مل جائے، کسی حوالے سے مشہور ہو جائے، تھوڑی شکل و صورت اچھی ہو جائے، تو اب زمین پر پیر نہیں رہتے، اب انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، اب اترا کر چلتا ہے، اب عام لوگوں سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگتا ہے، غریب لوگوں کو ہاتھ نہیں ملانے دیتا، غریب لوگوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اب اسٹائل ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر جو ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے پسند کر ہی نہیں سکتا، متکبر ہے نا۔ فرمایا ایسا شخص عاجزی پر بھی قادر نہیں ہوتا، یہ چاہے بھی تو عاجزی نہیں کر سکتا کیونکہ متکبر ہے۔ تقوی اور عاجزی وہ چیز ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، چینا یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، حسد سے نہیں بچ سکتا، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، کہتا میں ہی ٹھیک ہوں۔ ایک تکبر کتنی بیماریاں لا رہا ہے، کتنے گناہ لا رہا ہے، کتنی فساد کی جڑیں آ رہی ہیں۔ سنو، امام غزالی فرماتے ہیں لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ تکبر آدمی، اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور اور ہر اچھے کام کو کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی تکبر سے محفوظ فرمائے، عاجزی کا پیکر بنا دے۔ واقعی یہ تکبر ایسی بیماری ہے جو بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی اور کی مثال کیوں دوں، خود شیطان فرشتوں کا استاد تھا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا کہ اس کے بارے میں آتا ہے جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، مگر یہ فرشتوں کی صف میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقرب تھا۔ کیا غلطی کی تھی شیطان نے، عبادتیں بھی تھیں، علم بھی تھا، ریاضتیں بھی تھی۔ بتایا جاتا ہے شیطان نے اتنے سجدے کیے کہ زمین پر کوئی ایسا کونا باقی نہیں تھا جہاں شیطان نے سجدے نہ کیے ہوں، اتنی عبادت تھی۔ میں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے نا، کتنی دروازے پڑھ لی، کتنی عبادتیں کر لی، کتنا علم حاصل کر لیا، فرشتوں کا استاد، لیکن ایک تکبار تکبر کیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کیا۔ وجہ کیا بتائی، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار یوں و خلقتہ من تین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ آج یہی تو ہم کہتے ہیں میں بہتر ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں بہتر ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ تو کالا رنگ ہے اس کا، میں بہتر ہوں، میں پیسے والا ہوں، یہ غریب ہے، میں بہتر ہوں، میں شہرت والا ہوں، اس کو تو کوئی جانتا نہیں، میں بہتر ہوں، فلاں علاقے میں رہتا ہوں، یہ تو غریب علاقے میں رہتا ہے، میں بہتر ہوں، میری تنخواہ بہت زیادہ ہے، اس کی تنخواہ کم ہے، کہاں کہاں بہتری دکھاتے ہو۔ ذرا غور کرو، جس شیطان نے ایک بار تکبر کیا، ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں اللہ کے دربار سے راندائے درگاہ ہو گیا، قیامت تک اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایک بار کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، جو روز کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، اس کا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے زبان سے نہیں کہتے، لیکن عمل سے کہتے نا، ضروری نہیں ہوتا ہر چیز زبان سے کہنا، ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں میں تو نہیں کہتا، ارے آپ کہتے نہیں، آپ کرتے ہیں، آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ سامنے والے کو جچا دیتے ہیں کہ تم سے میں بہتر ہوں، آئی ایم سپیریئر، میرے برابر میں کدھر آ کے بیٹھ گیا بھائی، تیرا کیا کام ادھر بیٹھنے کا، اٹ مینس میں بہتر ہوں، تمہارا کام نہیں میرے ساتھ بیٹھنا، تمہارا کام نہیں میرے ساتھ کھانا۔ ارے ایسے متکبرین ہیں، حالانکہ مسجد کے اندر آ کر تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ نماز مجھے اور آپ کو گویا لیسن دے رہی ہے عاجزی کا، کہ تمہاری دائیں طرف اگر حبشی کھڑا ہے، بائیں طرف کوئی غلام کھڑا ہے، اور تم زمانے کے آقا ہو، تو تم اپنے دائیں طرف والے کو نہیں اٹھا سکتے، اس کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے رہو گے۔ یہ ہے اسلام، جو دنیا کے تمام مذاہب سے برتر و اعلیٰ ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جہاں گوروں کی الگ عبادت گاہیں ہیں، کالوں کی الگ عبادت گاہیں ہیں، یہ صرف اسلام یہ درس دیتا ہے کہ آقا ہو یا غلام، جب نماز پڑھتا ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ مگر ایسے بھی متکبرین پائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی غریب، کوئی میلے کپڑے والا، کوئی نچلی ذات والا، کوئی چھوٹے خاندان والا نماز میں برابر میں کھڑا ہو جائے، اس تکبر کرنے والے کو دل میں برا لگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور برابر میں کھڑے ہونے والے سے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں، بنے گا کیا اس متکبر کا؟ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی ہستی ہیں، قطعی جنتی، ارے مقام تو دیکھو، زندگی تو نبی پاک کے ساتھ گزاری، آج مزار میں بھی سنہری جالیوں میں میرے آقا کے ساتھ موجود ہیں، قیامت تک لوگ روضہ رسول پر حاضری دیں گے جہاں نبی پاک کو سلام پیش کریں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے رہیں گے، یہ مرتبہ اور یہ مقام انہیں ملا۔ مگر حال کیا ہے، عاجزی کیا ہے، سنتے جائیے، ایمان تازہ کرتے جائیے۔ کچھ تعارف حضرت عمر فاروق کے بارے میں، بہت بیسک باتیں جو میں پتہ ہونی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام، یہ آپ کا عرس بھی ہے، آپ کو شہید کیا گیا تھا اور یکم محرم الحرام آپ کا انتقال ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم بنے، جانشین پیغمبر حضرت سیدنا عمر کی جو کنیت ہے ابو حفص، حفص کہتے ہیں، شیر کے بچے کو اور آپ ابو حفص ہیں اور واقعی آپ اس میں با مسمہ ہیں، ایسے شیر اسلام کے لیے آپ کی جو کاوشیں ہیں، اللہ اکبر، آپ اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، اور آپ وہ ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا لقب فاروق پیارے آقا نے عطا فرمایا، اور آپ کا جو نام ہے نا وہ اسلام سے پہلے بھی عمر تھا، اسلام لانے کے بعد بھی عمر ہی رہا، بہت سارے نام تبدیل ہوئے مگر حضرت عمر کا جو نام تھا اسلام سے پہلے بھی عمر، اسلام کے بعد بھی عمر. اچھا عمر کے معنی کیا ہے؟ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا. سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایمان لائے تو اسلام کو بھی آباد کر دیا، اس لیے آپ کا نام عمر رکھا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل، یہ یاد ہونا چاہیے ہمیں، عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والا سال، عام عربی میں سال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا جو واقعہ ہوا تھا ابرہا والا، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سال پیدا ہوئے نا یہ اسی سال یہ واقعہ ہوا تھا، 55 دن پہلے. تو اب علماء جب بھی کسی کی عمر بیان کرتے ہیں نا صحابی کی، تو بڑا پیارا طریقہ ہے کہ عام الفیل کے اتنے سال بعد یہ پیدا ہوئے، کیونکہ نبی پاک اسی سال پیدا ہوئے، ہاتھیوں والے واقعے والے سال 55 دن بعد اس واقعے کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. تو اب حضرت عمر پیارے آقا سے کتنے سال چھوٹے ہوئے عمر میں، یہ پتا ہونا چاہیے، 13 سال، ٹھیک ہے، 13 سال بعد عام الفیل کے پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ کی تاریخ ولادت جو کہ ہجرت سے تقریباً 41 سال پہلے، تو آپ 41 سال کے تھے جب ہجرت مدینہ ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10.5 سال بڑے تھے صدیق اکبر. اچھا اور لوگ تو ایمان لائے مگر حضرت عمر جو ہے نا ان کو دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر آج آپ کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گا، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کیا کمال شاعری کرتے ہیں اور کیا خوبصورت اشارے فرماتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی تھی، 39 مسلمان ہو چکے تھے، اعلان نبوت کو 6 سال ہو چکے تھے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کتنی تکلیف اٹھائی نبی پاک، ہم بعض اوقات دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اتنے سال ہو گئے، اتنی کوشش کی، کوئی نمازی نہیں بنا، کوئی اسلامی بھائی نہیں بنتا، کوئی ہماری بات نہیں سنتا، کسی محلے میں کسی علاقے میں کام نہیں بڑھتا. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، 6 سال گزر گئے اعلان نبوت کو، 6 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 39. 6 سال کے اندر 39 مسلمان، کتنی تکلیف، کتنی آزمائش، عزم و استقلال کے پہاڑ ہیں کہ چھپ چھپ کر نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے، کفار حملے کر رہے ہیں، نماز پڑھتے تو صحابہ کو مارتے، 6 سال میں 39 مسلمان. اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، دیکھو میرے آقا کی دعا، اے اللہ اسلام کو تو بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت اور بلندی نصیب فرما. میرے آقا نے ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ان کے ایمان لانے کی دعا نبی پاک نے کی کہ اللہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت نصیب کر دے اور اس کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا فرما. اب یہ 40ویں مسلمان بنے تو کیسے بنے؟ بڑا خوبصورت واقعہ، انہوں نے نبی پاک کے بارے بڑے، یہ بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے، پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی ترویج و اشاعت کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے، تلوار لی اور کہا نہیں چھوڑوں گا. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تو کسی ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی مل گئے، انہوں نے بھی اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، تو کہا اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بس آج محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ ہے. کیوں؟ کہا وہ ہمارے دین کے خلاف بات کرتا ہے. کہا اے عمر ان کی خبر بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر تو جاؤ، اپنے گھر جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو کہ وہاں پر تمہاری بہن بھی ایمان لے آئی ہے، تمہارے بہنوئی بھی ایمان لے آئی. گھر پہنچے تو واقعی اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو قرآن پڑھتے دیکھا، بہت مارا، بہت مارا، اپنی بہن کو مارا، خونم خون کر دیا. پھر جب بہن اور بہنوئی کی عزم استقلال کو دیکھا کہ یہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اسلام سے نہیں پھر رہے، کہا اچھا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا وہ پاک کتاب ہے، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے. بہن کا ایمان دیکھیں، کہا پہلے غسل کرو، وضو کرو، پاک ہو جاؤ، پھر قرآن کو ہاتھ لگانا. حضرت عمر پاک ہوئے، پھر آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں سنائی گئیں، قرآن کے الفاظ دل میں تیر بن کر چلے، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. اسی تلوار کو ہاتھ میں لیے نبی پاک کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ وہ چھپتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علل اعلان تبلیغ نہیں کر رہے تھے، کسی گھر میں بیٹھے تھے، کچھ ہی صحابہ تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں ہیں. اب دروازہ کھٹکھٹایا، لوگوں نے دروازے کے اندر سے چھپ کر دیکھا کہ کون ہے،
کا عمر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے دروازہ کھول کر کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہے. حضرت حمزہ نے کہا اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آج عمر کی تلوار ہوگی اور اسی سے اس کا کام تمام کر دیں گے. یعنی سارے صحابہ کے اندر ایک طرح سے خوف پیدا ہو گیا کہ عمر دروازے تک تلوار لے کر آ گئے. حضرت عمر تھوڑی دیر پہلے جان لینے آ رہے تھے, آقا کے جلوے کو دیکھا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب کمال ہو گیا, ریولوشن, ٹوٹلی انقلاب, پورا معاملہ ہی پلٹ گیا. حضرت عمر 40ویں ہیں مگر اللہ نے کمال شخصیت انہیں دی تھی. اب یہ پیارے آقا کا یہ زبردست کمال, میں یہ عرض کر رہا تھا تاریخ میں کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی کہ جس کو کوئی جان لینے آتا ان کو دیکھتا اور اب انہی پر جان دینے والا بن جاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے, میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی کسی سے لڑنے آئے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا, آستینیں بھی چڑھائیں, ہم سے کوئی لڑنے آ گیا اور دیکھا یار شریف آدمی ہے, کیا لڑنا, معاف کر دیا. معاف کرنا اور ہے, لیکن بندہ کہے میں اب آپ کے لیے جان دے دوں, دیٹ از ٹوٹلی اپوزٹ بات ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ ننگی تلوار لے کر آتے کہ بس محمد عربی کو قتل کر دیں گے. پیارے آقا کے قریب آتے, نبی کی باتیں سنتے, آقا کا جلوہ دیکھتے, ایمان لاتے اور کہتے اب دیکھتے ہیں آپ کو کون ہاتھ لگاتا ہے, آقا پر جان دینے والے بن جاتے. حضرت مدینہ کے موقع پر بھی ایسا ہوا کہ لوگ نبی پاک کو گرفتار کرنے آئے کیونکہ بہت بڑے انعام کا اعلان تھا. ڈھونڈتے 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 سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے, کیونکہ گرفتار کریں گے تو 100 اونٹ ملیں گے. جلوہ جانا دیکھا, سرکار کے عشق میں خود ہی گرفتار ہو گئے. کہتے پہلے نیت تھی آپ کو مدینے نہیں جانے دوں گا, اب نیت ہے دیکھتا ہوں مدینے جانے سے روکتا کون ہے, میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو کیا جلوہ زیبا تھا, کیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں. حضرت عمر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں, ہم کیوں ڈر رہے ہیں, ہم کیوں چھپ کر نماز پڑھیں, آج کے بعد ہم علل اعلان نماز پڑھیں گے. 39 تھے تو کمرے کے اندر تھے, 40ویں حضرت عمر آتے ہیں, متمم الاربعین, 40 کا عدد پورا کرنے والے. کہتے یا رسول اللہ ہم کعبے میں جا کر نماز پڑھیں گے. اب کیا ہوا, سبحان اللہ, کیا منظر ہوگا. مسلمان اس گھر سے باہر نکلتے ہیں, ایک صف کی امامت کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, ایک صف کی امامت کر رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ, لیڈر آف امہ. حضرت عمر نے اعلان کیا کہ سنو اے کفاران قریش, آج جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو سامنے آ جائے. اور اس دن کے بعد سے مسلمانوں نے کعبے میں علل اعلان نماز پڑھنا شروع کر دی, اسلام کا بول بالا شروع ہو گیا. پیارے آقا کی دعا جو تھی, اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اس مسلمانوں کو عزت عطا فرما. علماء کہتے ہیں بڑی پیاری بات ہے, ایمان تازہ کرنے والی بات ہے. یاد رکھو مجھے اور آپ کو عزت کیوں ملی, ہمیں ایمان ملا, ہمیں نبی پاک کے در کی غلامی ملی تو میں اور آپ معزز ہوئے. اللہ اکبر, حضرت عمر وہ ہیں کہ وہ ایمان لائے تو اسلام کو عزت بلند ہو رہی ہے. اور علماء لکھتے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, ڈیلی بیسس پر حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد اسلام کو عروج اور اسلام کو جو ہے وہ عزت ملتی چلی گئی. اب آئیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ آئے گا. پیارے آقا نے دعا کی تھی نا, مسلمانوں پر تکلیف تھی, ظلم تھا, اور آقا نے دعا کی تھی اے رب کریم عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت عطا فرما. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ان ناریوں کا, ان ظالموں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجا نور کا. اے عمر تم ایمان کیا لائے, نبی پاک کے سینے میں ٹھنڈک داخل ہوئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف یہ جلال, آپ جب خلیفہ ہوئے نا تو کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ تو بڑے غصے والے ہیں, یہ بڑے جلال والے ہیں, اگر ان کو امیر المومنین بنا دیا گیا تو رعایا کا کیا ہوگا. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. جیسے ہی امارت آپ کو ملی, آپ اتنے ہمبل, اتنے پولائٹ, اتنے نرم ہو گئے, اتنی عاجزی کی ساری اختیار کی کہ عقلیں حیران ہو گئیں. چلے آپ کی معلومات میں ایک اور اضافہ بھی ہو جائے, دنیا میں سب سے پہلے امیر المومنین کسی کو کہا گیا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا بڑا مرتبہ. اب ذرا عاجزی دیکھو, انکساری دیکھو. سبحان اللہ, سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے, پھر اپنے آپ سے سوال فرماتے اے خطاب کے بیٹے کیا تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے, قطعی جنتی ہیں. پیارے آقا نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے مگر اپنے آپ کو ریکال کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خوف خدا سے ڈرا رہے ہیں. لیکن مجھے اور آپ کو کبھی کبھی, ہمیں بھی ایسا ہوا ہوگا, چولہا جلاتے ہوئے, موم بتی جلاتے ہوئے ماچس کی تیلی تھوڑا ہاتھ کے قریب تک پہنچی ہوگی, ڈر کے مارے ہم نے وہ تیلی چھوڑ دی ہوگی, ہیں کسی کا پیر ننگا پیر کسی جلتی سگریٹ پر پڑا ہوگا تو چیخ نکل گئی ہوگی. کبھی اپنے آپ کو اس طرح ڈرایا کہ دنیا کی آگ سے تو اتنا ڈرتا ہے؟ ارے دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے، ادھر کیا ہوگا ہمارا؟ ایسے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ آپ عید کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نکلے تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ نماز عید کے لیے ننگے پاؤں تشریف لے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، کیا عاجزی تھی، کیا سادگی ہے، کیا غربت ہے. آج عید والے دن نئے کپڑے نہ ہوں تو ہماری حالت خراب ہو جائے، چپل پرانے ہوں تو لڑائی شروع ہو جائے گھر میں. ارے پیر میں چپل ہی نہیں امیر المومنین کے، مگر زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں. اے کاش میں اور آپ بھی کسی امتحان پر اللہ کی بارگاہ میں دل سے شکر ادا کریں کہ مولا میں راضی ہوں. یقین کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کسی بھی مشکل میں، کوئی بے روزگار ہوگا، کوئی قرض دار ہوگا، کوئی چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوگا، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوگا، پھر بھی آپ اور میں جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں نا، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسی زندگی گزارنے کی تمنا رکھتے ہیں. آپ کہیں گے ایسے کیسے ممکن ہے، میں اتنا پریشان قرض دار روزگار بھی نہیں، میرے جیسی زندگی کون گزارنے کی تمنا کرے گا؟ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں، کئی ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتے، ہاسپٹل میں لیٹے نالیاں لگی ہوئی ہیں. آپ اور میں واش روم میں جا کر اپنی طبعی حاجات سے خود فارغ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو طبعی حاجات بستر پر کر رہے ہیں اور اس کے لیے بھی نالیاں لگی ہوئی ہیں. بتاؤ اچھی زندگی نہیں، اللہ کا احسان نہیں؟ کیوں نہ دیکھوں ان لوگوں کو جو مجھ سے بھی زیادہ مشکل لائف گزار رہے ہیں، کیوں نہ اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر ادا کرو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنو، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شہر سے کہیں سفر وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو راستے میں جب آرام کا وقت ہوتا تو مٹی کا ڈھیر لگاتے، اس پر کپڑا بچھاتے اور اسی پر آرام فرما لیتے. اے نرم نرم گدوں پر سو کر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہ کرنے والو، حضرت عمر تو مٹی کے بستر کو اپناتے ہیں. اور یہ اسی آقا کے غلام ہیں کہ جن کا انداز کیا تھا، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی کھا کہیں پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے. یہ آقا کے کیسے سچے غلام تھے کہ پروف کیا انہوں نے اپنی زندگی میں، زندگی گزاری تو کیسے. اور عاجزی کا عالم کیا ہے، حضرت عمر کا ایک بڑا شاندار انداز تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جب کم سن بچوں، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے نا، تو ان سے کیا کہتے تھے، اے بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. ہائے ہائے ذرا غور کیجیے، مدینے کے بچوں سے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ عمر کی بخشش ہو جائے. کیا فکر تھی، کیا سوچ تھی. آج ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں کوئی بڑا بزرگ بھی مل جائے نا، کسی شخصیت سے ملنے کی بڑی تمنا بھی ہو تو مل کر کیا کہتے ہیں، حضور دعا کرے کاروبار میں برکت ہو جائے، دعا کرے میرے بڑا گھر مل جائے، نوکری مل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے. ٹھیک ہے، دنیا کے معاملات کے لیے دعا کروانا جائز، مگر کبھی تو ایسا ہو کہ میں کہوں یار اس کی دعا لگ جائے گی، میں اس کو کہہ دوں دعا کرو میری مغفرت ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے گناہ معاف ہو جائے، میرے رب کی رضا مجھے مل جائے، مجھے ایمان کی سلامتی مل جائے. اللہ کے بندوں، جب واقعی کسی سے دعا کرانا ہے تو آخرت کی بہتری کی دعا کرواؤ. یاد رکھو ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اگر رب راضی ہو گیا نا، اللہ کی رضا جسے مل گئی، تو پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. صرف دنیا اچھی کرنے کی دعا کیوں کروں میں؟ یا اللہ تو راضی ہو جا، مجھے بتاؤ مالک کائنات کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، شفا دینے والا کون ہے، برکت دینے والا کون ہے، ارے دنیا کی نعمتیں دینے والا کون ہے، جنت کی نعمتیں دینے والا کون ہے، رحمان الدنیا کون ہے، رحمان الآخرہ کون ہے. ارے جب ہے ہی سب کچھ میرا مولا، تو میں یہ کیوں نہ دعا کروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کیوں نہ دعا کراؤں کہ دعا کرو میرا رب راضی ہو جائے. ارے جس سے رب راضی ہو گیا اس سے سب راضی ہو جائیں گے، اور سب راضی ہوں رب ناراض تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا مجھے اور آپ کو بہت سکھا رہی ہے کہ حضرت عمر بچوں سے کہتے تھے دعا کر دو کہ عمر بخشا جائے. کاش کاش یہ دل میں یہ فکر جہاں گزی ہو جائے. آج سچ بتاؤ، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی دکان پر اگر آج بکری نہ ہو، تھوڑا بہت نقصان ہو جائے، کوئی مال خراب آ جائے، کوئی اسٹاک ڈیڈ ہو جائے، حساب ملائیں تو کیش نہ ملے، تو ٹینشن ہو جاتی ہے، رات نیند نہیں آتی، کبھی کبھی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے یار فلاں کو پیمنٹ دینی ہے, پیمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے, فلاں سے پیمنٹ لینی ہے, جواب نہیں دے رہا ہے, ایسا ہے نا. کبھی رات کو آنکھ اس لیے کھلی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, کبھی ٹینشن کے مارے تھوڑا کھانا کھایا, تھوڑا کھانا کھاتے ہیں بندہ کہتا ہے خیریت تو یار منہ پڑ گیا ہے, کھانا کم کھا رہے ہو, بس یار کاروبار کی ٹینشن ہے, بس یار فلاں معاملے کی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کاروبار, روزگار, دنیا کی ٹینشن بڑی ٹینشن ہے یا قبر میں پھنس گیا یہ بڑی ٹینشن, آخرت کے دن نہ بخشا گیا یہ بڑی ٹینشن ہے, ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا یہ بڑی ٹینشن ہے, اس کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور عجیب قوم ہے ہم. یاد رکھیں, رسک اور موت یہ ہمارا لکھا ہوا ہے. جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے, اس طرح رسک تلاش کر کے ہم تک پہنچتا ہے. اور یہ روزانہ مارکیٹ میں ہمارے سامنے واقعات ہوتے ہیں. سارا دن آپ فارغ بیٹھے ہوں گے, ایک روپے کا کاروبار نہیں ہوتا ہوگا, جب شٹر گرا رہے ہوتے تو بھاگتا بھاگتا ہے گاہک آتا ہے, رکو 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 فلاں آئٹم دے دو. کبھی کبھی پورے دن میں جو نہیں کمایا ہوتا وہ آخری ایک منٹ میں کماتے. کیسے کماتے ہو؟ تمہارا رسک تھا جو تمہیں ڈھونڈ کر پہنچ گیا. رسک لکھا ہوا ہے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اس کی ٹینشن ہے جو لکھا ہوا ہے, اس کی ٹینشن ہے جس کی گارنٹی ہے. ہم میں سے کسی کے پاس مغفرت کی گارنٹی نہیں, اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو عمر بخشا جائے. ہائے اللہ حضرت عمر کے خوف خدا کا صدقہ عطا فرمائے, ان کی آجزی کا صدقہ عطا فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے, اور اللہ کے حبیب کے اس ساتھی کے اس خوف خدا, اس احساس ذمہ داری, اس آجزی اور انکساری اور اس عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اپنی زندگی میں اگر ان عظیم ہستیوں کا اگر آپ اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے. خدا را اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں, ورنہ زندگی کہیں اسی طرح ضائع نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ محرم کے فضائل میں نے بیان کرنے ہیں, اور عاشورہ کے دن کون سے کام کرنے ہیں وہ بھی بیان ہوں گے. عاشورہ کا دن, اس کی بے شمار فضیلتیں, احادیث میں اس دن کی بڑی اہمیت کو بیان کیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے, یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو, اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا روزہ رکھو. یعنی ہمیں 9 یا 10 محرم یا 10 یا 11 محرم روزہ رکھنا چاہیے. یاد رکھیں, اس روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ پہلے کی امتوں میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا, پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری کے بعد یہ فرضیت ختم ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہو گئے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دن کے روزے اور دن پر فضیلت دیکھ کر جستجو فرماتے نہ دیکھا مگر یہ کہ عاشورہ کا دن اور رمضان کا مہینہ. نبی پاک اس دن کی بڑی اہمیت اپنے لیے رکھتے اور روزہ رکھتے, تو ہمیں بھی سنت عمل کرنا چاہیے. اور اس کی فضیلت کتنی ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا ہے. ہمیں اس دن ضرور روزہ رکھنا ہے, انشاءاللہ نیت کر لیں. اور اس دن کچھ کام بھی کرنے ہیں, سبحان اللہ. اس دن کام یہ کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا, یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کر کھلائے گا, اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسعت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں, 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب کمائے گا, بال بچوں کو لیے 10ویں محرم کو اچھے اچھے کھانے پکائے. اور فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے, کہ بہت مجرب, بڑا ہی آزمودہ ہے. اور اسی تاریخ کو 10 محرم الحرام کو غسل کرے, انشاءاللہ بیماریوں سے امن میں رہے گا, کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے. عاشورے کے دن خاص طور پہ غسل کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاشورہ کے دن آپ جو بھی پانی پیئیں وہ کھڑے ہو کر پیئیں کہ آب زمزم پہنچ گیا. فضیلت کی نسبت سے آب زمزم اس میں پہنچا ہے, تو انشاءاللہ ہمیں بیماریوں سے نجات ملے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو شخص یوم عاشورہ عصمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی. عاشورہ کے دن سرما بھی لگا لیں اور عصمت سرما لگائیں. عاشورہ کی رات یعنی جو شب عاشورہ ہے, اس رات کو آپ 4 رکعت نفل اس انداز سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد آیت الکرسی 1 بار, سورہ اخلاص 3 بار پڑھے, اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, گناہوں سے پاک ہوگا اور جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ شب عاشورہ جو ہے وہ یہ آپ نے چار نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ اب یہ مبارک دن ہے، یہ دن یاد دلاتے ہیں امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے گھر بار بھی لٹا دیا، اپنے خاندان والوں کے ساتھ سفر اختیار کیا، کیسا قافلہ تھا جس کی واپسی کی تاریخ نہیں تھی، مدینہ منورہ چھٹ رہا تھا، دربار مصطفیٰ چھٹ رہا تھا، پھر مکہ پاک بھی چھٹ گیا، کوفہ کے میدان میں تپتے صحرا میں پیاسا رلایا گیا۔ ہم پڑھتے ہیں نا صلاۃ والسلام میں شعر، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اے پنجتن پاک کے ماننے والو، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیازیں پکانے والو، آخر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین بڑے آرام سے رہتے اگر یزید کی بات مان لیتے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کوئی پرابلم نہ تھی، مدینے میں بھی رہتے، وظیفہ بھی ملتا رہتا، مگر امام حسین یہ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے کمپرومائز کر لیا، اگر آج باطل کے آگے میں نے سر جھکا لیا، اگر آج اس بے حیائی اور بدکاری کرنے والے لیڈر کو میں نے اپنا لیڈر مان لیا، تو پھر اسلام کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ٹھیک ہے ہم امام حسین سے ان کی زندگی میں تو ملاقات نہ کر سکے، حیات ظاہری میں ان کی خدمت نہ کر سکے، مگر محشر کے دن انشاءاللہ ان سے ملاقات ہونی، سرکار کے لواء الحمد تلے انشاءاللہ ہم امام حسین اور کربلا والوں سے ملاقات کریں گے۔ مگر بتائیے، اگر امام حسین نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ میں نے تو اپنے نانا کے دین کے لیے سر کٹا دیا، گھر لٹا دیا، تم نے بتاؤ اسلام کے لیے کیا کیا، تو کچھ ہے ایسا جو بیان کر سکیں گے؟ یا ہم میں کئی ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے، دین کی بدنامی ہماری وجہ سے ہوتی ہے، کیا منہ دکھائیں گے امام حسین؟ کربلا کے دن کربلا والوں نے بھوک میں، پیاس میں، تلواروں کے سائے میں نمازیں نہ چھوڑی، بیبیاں خیموں میں نمازیں پڑھتی رہیں، امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ تپتے صحرا میں نماز پڑھتے رہے، بلکہ نماز کا اہتمام اتنا تھا کہ جب آخری وقت آیا تو اس وقت بھی سر سجدے میں تھا اور سجدے میں سر کو کاٹ دیا گیا۔ مگر امام حسین نے اگر ہمیں میدان محشر میں یہ پوچھ لیا کہ ہم قافلے والے تو تلواروں کی سائے میں نماز پڑھتے رہے اور تم پنکھوں میں، کارپیٹ میں اور ایئر کنڈیشن میں نمازیں قضا کرتے رہے، ہیں کاروبار میں بڑا مصروف ہوتا ہوں اس لیے نماز چلی جاتی ہے، رات دیر سے سوتا ہوں اس لیے فجر چلی جاتی ہے، کیا یہ عذر پیش کر سکو گے ان کربلا والوں کو؟ اپنے آپ سے پوچھیے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، نعرہ تو ہم سارے لگاتے ہیں، مگر یہ کیا پنجتن کی تعلیم ہے کہ نمازیں قضا ہوتی رہیں؟ امام حسین کا جب سر اقدس نیزے پر لے کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا نا، تو وہ سر اقدس جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر تھا وہ نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ مگر آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو روز قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں؟ امام حسین نے اگر میدان محشر میں پوچھ لیا کہ میرا سر تو نیزے پہ بھی تلاوت کرتا تھا اور تم پورا پورا سال قرآن نہ کھولتے تھے، کیا جواب دیں گے؟ صرف نعرے لگانے سے، اہل بیت اطہار کی غلامی کا اعلان کرنے سے ہی غلامی نہیں ہوتی، ان کی سیرت کو بار بار محرم میں جو بیان کیا جاتا ہے، اس سے میں نے اور آپ نے اپنی ذات میں بھی تو کچھ حاصل کرنا ہے نا، اپنی زندگی میں بھی کچھ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آؤ اس مبارک مہینے میں ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پنجتن پاک کی سچی غلامی کا ثبوت دیں گے اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، قرآن پاک پابندی سے تلاوت کریں گے۔ اچھا ذرا غور کریں، دو قافلے تھے، ٹھیک ہے، اچھا نمازیں دونوں طرف ہوتی تھی۔ میں بڑی اہم بات اور بہت تھوڑے سے اشارے میں کہہ کر گزر جاؤں گا، عقل مند لوگ سمجھ جائیں گے، ایک طرف 72 کی جماعت ہوتی تھی، ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ امام حسین 72 کے قافلے میں اپنی جماعت کرتے تھے، یزیدی 22,000 کے لشکر میں اپنی جماعت کرتے تھے۔ کربلا کا میدان سکھا گیا کہ ہر بڑی جماعت حق پر نہیں ہوتی، امام عاشق رسول ہو تبھی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب دوسری بات، امام حسین کے قافلے میں کیا ہوتا تھا؟ رات کو تلاوت ہوتی تھی، ادھر کے خیموں میں رات گانے باجے ہوتے تھے۔ اپنے آپ سے پوچھو، ہماری رات قرآن میں، نماز میں بسر ہوتی ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے بسر ہوتی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھ لو کہ اگر جو رات اللہ کی عبادت کرتے کرتے سوتا ہے،
وہ تو حسینی طریقے پر ہے، جو رات گانے باجے فلموں ڈراموں میں گزارتا ہے کیا وہ یزیدی طریقے پر نہیں؟ کہتا ہے حسین کا غلام ہوں، کام یزیدیوں والے، یزید کے خیموں کے اندر شراب پی جاتی تھی، امام حسین کے خیموں میں تلاوت کی جاتی تھی، آج شراب پینے والا مسلمان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کا پیروکار ہوں یا یزید کے نقش قدم پر چلنے والا؟ برائیوں کے اہتمام تھے ان خیموں کے اندر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو، امام حسین کے چاہنے والوں میں کے ساتھ ہو، تو اب امام حسین اور ان کے قافلے والوں کے طریقے پر عمل کیجئے۔ ایسا نہ ہو زندگی تو گزرے یزیدیوں کے طریقے پر اور کہوں ہوں پنجتن کا غلام۔ اپنے دل سے پوچھو نا، سچی غلامی یہ ہے کہ جس کے غلام ہو ان کے طریقے پر چلو، کیونکہ انہی کے نانا کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے۔ اگر ان سے محبت پکی ہوئی، وہ راضی ہو گئے، تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت ان دو پھولوں کا صدقہ کتنے پیارے انداز میں نبی پاک کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ پیارے آقا حسنین کریمین کو اپنا پھول کہا کرتے تھے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں۔ آقا آپ جن کو پھول کہا کرتے، میں ان کا صدقہ پیش کر رہا ہوں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ یا رسول اللہ بڑے گناہ ہیں، ایسے گناہوں کو پاک کر دیجئے، گناہوں کا بوجھ ایسا اتر جائے کہ محشر کے دن رضا جو ہے وہ پھول کی مانند ہلکا ہو جائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، حسنین کریمین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں۔ ویسے بھی سال کا ابتدا ہے، محرم نیا سال لایا ہے، کیوں نہ یہ سال کی ابتدا ہم بڑی نرالی کریں، زندگی میں تبدیلی لے آئیں کہ بس آج کے بعد زندگی گزرنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، پھر دیکھیں انشاءاللہ۔ پھر زندگی کا لطف دنیا میں بھی ہے اور اللہ نے چاہا آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان طریقوں پر جو حسنین کریمین، کربلا والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، اس طریقے پر زندگی گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آمان